بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. نفس اور شیطان، یہ دو رکاوٹیں ہیں دینی اور روحانی ترقی میں. مگر دونوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ شیطان دانستہ طور پر جان بوجھ کر جنت سے روکتا ہے اور جہنم کی راہ پر لے جاتا ہے، اور نفس نادانستہ طور پر جان بوجھ کر نہیں. شیطان کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا کام ہم سے کروائے جس کام کے نتیجے میں ہم اللہ سے دور ہو جائیں، جنت سے دور ہو جائیں. اور نفس جو ہمیں غلط کام کرواتا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں، جنت سے دور ہو جائیں. اس کا مقصد لذت ہوتا ہے، تو وہ جاتا ہے لذت کے پیچھے، مگر نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ سے دوری ہو جاتی ہے. تو شیطان جو ہمیں بہکاتا ہے وہ اسی نیت سے بہکاتا ہے کہ اگر یہ کام کر لے گا تو اللہ سے دور ہو جائے گا. اور نفس ہمیں بہکاتا ہے تو نفس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں اللہ سے دور کرے. نفس تو لذت کا طالب ہوتا ہے، وہ طالب لذت، تو وہ انجام کا نہیں سوچتا کہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے، بس وہ اس لذت کی طرف جاتا ہے. اسی لیے علامہ بوسیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ النفس قطفل، نفس تو بچے کی طرح ہے، نادان، اسے تو لذت چاہیے، لذت. اسی لیے ارباب معرفت نے یہ کہا ہے کہ کسی برائی کی طرف جب کوئی بار بار جاتا ہے، یا برائیوں کی طرف جب کوئی بار بار جاتا ہے، تو اس میں نفس کا دخل ہے یا شیطان کا دخل ہے، پتہ کیسے چلے؟ تو ارباب معرفت فرماتے ہیں کہ جب ایک ہی گناہ کی طرف بار بار انسان جاتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نفس کے تقاضے سے جا رہا ہے. اس لیے کہ نفس کو تو لذت چاہیے. آج فلم دیکھا، کل پھر فلم کی طرف رغبت، صبح بھی فلم، شام بھی فلم. تو ایک ہی گناہ کی بار بار جب رغبت ہوتی ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس میں نفس کا دخل ہے. تو شیطان نے گویا ایک مرتبہ وہ گناہ کروا کر نفس کو اس کا خوگر بنا دیا، اب نفس خود ہی لے جاتا رہے گا. اور اگر کوئی شخص مختلف گناہ کرتا رہتا ہے، جو سامنے آیا اس میں مبتلا ہو رہا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ شیطان ہے، یہ شیطان کے اثر سے ہے. تو یہ جو نفس اور شیطان ہے، یہ دونوں کے دونوں ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں، اور دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تو پہلا فرق تو یہ ہے دونوں میں کہ ایک جو ہے وہ مقصد بناتا ہے کہ اگر میں اسے بہکا کر اس سے یہ گناہ کرواؤں گا یا یہ کام کرواؤں گا تو یہ اللہ سے دور ہو جائے گا, اس لیے وہ کرواتا ہے. اور دوسرا اسے یہ کچھ پتا نہیں ہوتا کہ اللہ سے دور ہو جاؤں گا, یا بس وہ کانسیکوینسز کو نہیں جانتا, وہ موجودہ جو لذت ہوتی ہے اس کے پیچھے جاتا ہے. ایک فرق یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ شیطان سے کبھی خیر کی توقع نہیں رکھنے کی, اس کے بارے میں کبھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اس پر محنت کریں گے تو وہ درست ہو جائے گا. جبکہ نفس جو ہے اس کے درست ہونے کے امکانات ہے. نفس جو ہے وہ بگڑ کر اچھا بھی ہو سکتا ہے اور اچھا ہو کر کے بگڑ بھی سکتا ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا ازلی ابدی دشمن ہے, اسے تم دشمن قرار دو, وہ کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. وہ خیر دکھا کر بھی تمہیں شر میں مبتلا کرے گا. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, شیطان کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا, اس نے کہا کہ جلدی یہاں سے ہٹو, یہ دیوار ابھی گرنے والی ہے. اسے اندازہ ہو گیا اور وہ لوگ باتوں میں مشغول تھے, انہیں احساس نہیں ہوا. وہ وہاں سے ہٹے کہ دیوار گری. بہت شکریہ ادا کیا شیطان کا انہوں نے, انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ شیطان ہے, کہ بڑے نیک انسان ہیں, آپ ہماری جان بچا دی. تعارف اپنا کرائیے. تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں. تو کہ نہیں نہیں آپ مذاق کر رہے ہیں, شیطان اور اتنا نیک کام, جانے بچا لی. تو کہا کہ نہیں, جانے نہیں بچائی ہے, تمہیں شہادت سے محروم کیا ہے. اگر تم وہیں بیٹھے رہتے اور دیوار تم پر گرتی تو صاحب الحد میں شہید, حدیث میں آتا ہے کہ دیوار کے نیچے دب جانے کی وجہ سے جو مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے اللہ کے یہاں. تو وہ کبھی بھی خیرخواہ نہیں ہو سکتا ہمارا, کبھی بھی نہیں. جبکہ نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہے تو غلط کام کرے گا, لوامہ ہے تو غلط کام کرے گا مگر پھر اچھا کام بھی کرے گا, غلط کام کر کے پھر توبہ کرے گا. اور مطمئن نہ ہے تو اچھے کام کرے گا, یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے. اور جب یہ اچھا ہو جاتا ہے مطمئن نہ, تو اسے پھر لذت آنے لگتی ہے طاعات میں. اور جب اسے طاعات میں لذت آنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر معاصی کی طرف کیوں جائے گا؟ اس کا تو ایک ہی مقصد ہے کہ مجھے لذت ملے. اسی لیے ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ نفس جو ہے یہ گناہوں کا خوگر نہیں ہے, یہ لذت کا خوگر ہے. اسی لیے ایسے گناہ کی طرف یہ نہیں جائے گا جس میں کوئی لذت نہ ہو, یہ انہی گناہوں کی طرف جائے گا جن میں لذت ہوتی ہے. تو وہ گناہ جن میں لذت نہیں, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کی بھی ایک فہرست لکھی ہے, گناہ بے لذت, وہ گناہ جن میں کوئی لذت نہیں ہے. تو وہ گناہ جن میں کوئی لذت نہیں ہے ان کی طرف تو شیطان ہی لے جاتا ہے, نفس نہیں لے جاتا. نفس ایسی چیز کی طرف بالکل نہیں لے جائے گا جس میں اس کو مزہ نہ آئے, اس کو لذت نہ آئے. مثلاً اسے اگر شراب میں لذت محسوس نہیں ہوتی تو آپ کو نہیں لے جائے گا. جیسے الحمدللہ ایمان کی برکت سے شراب سے ہم لوگوں کو نفرت ہے, تو ہمارے دل دماغ میں وہ یہ خیال نہیں ڈالتا کہ بہت مزہ آئے گا شراب پی لے. وہ اسی چیز کی دعوت دے گا جس میں اسے لذت آئے. تو ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نفس پر محنت کرو اور محنت کر کے اسے طاعت کا ذکر اللہ کا مزہ چکھا دو. تو طاعت کا جو مزہ ہے وہ حقیقی مزہ ہے, ذکر اللہ کا مزہ وہ حقیقی مزہ ہے, اور معاصی کا مزہ یہ حقیقی مزہ نہیں ہے, معاصی میں لذت نہیں ہے, یہ تو ایک دھوکہ ہے, فریب ہے, ایسا لگتا ہے کہ بہت لذت ہے. تو اسے جب حقیقی لذت نصیب ہو جائے گی تو پھر یہ معاصی کی طرف نہیں جائے گا. اور جب نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر دشمن ایک رہ جاتا ہے. اب ان دونوں میں خطرناک کون زیادہ ہے؟ تو ظاہر ہے کہ شیطان, اس لیے کہ ہر وقت اس کی کوشش محنت ہی ہے, مگر بعض اعتبارات سے نفس بھی بہت خطرناک ہے. وہ تو ازلی ابدی دشمن ہے مگر یہ اندر کا دشمن ہے, اور جب یہ امارہ ہوتا ہے تو وہ جو بڑا دشمن ہے ازلی ابدی, اس کے لیے ہمیں بہکانا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ چھیڑتا ہے نفس کو اور نفس ہمیں لے جاتا ہے برائی کی طرف. تو نفس جو ہے, نفس اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے مقائد بہت خفیہ ہوتے ہیں, اس کی شرارتیں بہت خفیہ ہوتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان گمراہ ہوا تو اس کو تو بہکانے والا دوسرا کوئی شیطان نہیں تھا, تو نفس نے بڑائی کی لذت پانے کے لیے اس سے یہ غلط کام کروا لیا. نفس کو بڑھائی کی لذت چاہیے تھی کہ میں خلیفہ بن جاؤں اللہ تعالی شانہ کا, میرے سامنے فرشتے سجدہ کریں. یہ جو بڑھائی کی جاہ کی جو لذت تھی, اس لذت کی خاطر وہ گمراہ ہوا, اور گمراہ ہو کر کے شیطان ہوا, اور پھر جا کر کے یہ شیطان وجود دشمن وجود میں آیا. تو نفس پر اگر قابو پا لیتا ہے انسان تو اس کا معاملہ جو ہے وہ تقریباً قابو میں آ جاتا ہے. اسی لیے نفس پر محنت کروائی جاتی ہے کہ اسے مطمئن نہ بناؤ. یہ جب مطمئن نہ ہو جائے گا تو یہ شیطان کے مکر و فریب میں مشکل سے آئے گا, اور اس پہ کڑی نظر رکھو. اس لیے کہ اسے جب یہ بگڑ جاتا ہے تو اچھا بنانا بہت مشکل ہے, مگر یہ جب اچھا ہو جاتا ہے تو یہ بگڑ جائے یہ مشکل نہیں ہے, بہت آنند فانند بگڑ جاتا ہے. اس کی مثال بزرگوں نے یہ دی ہے کہ ایک سانپ ہے, سانپ وہ برف باری کی وجہ سے, سردی کے موسم کی وجہ سے ٹھٹھڑ جاتا ہے, زندہ ہے مگر یوں سخت ہو جاتا ہے, پڑا ہوا ہے ایک جگہ پر, اور ہو سکتا ہے کہ اس سردی میں مر بھی جاتا. مگر وہاں سے ایک بچہ گزرا یا کوئی اندھا آدمی گزرا اور یوں ٹٹولتے ٹٹولتے اسے ایسا لگا کہ یہ کوئی لکڑی ہے, حالانکہ وہ سانپ تھا, اور اس نے یوں کر کے ہاتھ میں اس کو پکڑا. تو جیسے ہی اس کے جسم کی گرمی اسے پہنچے گی تو تھوڑی دیر کے بعد یہ حرکت کرنے لگے گا اور ڈنگ مارے گا. تو مشائخ فرماتے ہیں کہ نفس پر جب محنت کی جاتی ہے, محنت مجاہدے سے اس کی مخالفت کر کے نفس کو زیر کیا جاتا ہے, ذکر اللہ کے انوار سے اسے زیر کیا جاتا ہے. تو جب اسے زیر کیا جاتا ہے تو وہ سردی کے موسم میں برف باری کی وجہ سے ٹھٹھڑے ہوئے سانپ کی طرح ہوتا ہے, تو ایسا محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ اب میرا نفس قابو میں آ گیا ہے، اس لیے کہ تین مہینے سے جو گناہ میں کرتا تھا نفس سے تعلق رکھنے والا اب میں نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ذرا اسے گرمی لگے گی اس گناہ کے ماحول کی، یہ پھر مبتلا ہو جائے گا. اس پر کبھی اعتماد نہ کیا جائے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ یہ جو نفس ہے نفس، یہ فرشتہ بھی ہو جائے پھر بھی اس سے بدگمان رہنا. فرشتہ ہو جائے، فرشتہ تو کبھی گناہ نہیں کرے گا، فرشتہ بھی ہو جائے تو بھی اس سے بدگمان رہنا، یہ کب حملہ کرے کچھ نہیں کہہ سکتے. تو بھائی شیطان سے جو ہے اس سے بھی بچنا ہے، اور اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ کی پناہ مانگی جائے، بار بار اللہ سے کہا جائے. نفس سے بھی اللہ تعالی شانہ کی پناہ مانگی جائے. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ، یہ دعا بھی ہے مسنون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے. وہ من شر الشیطان، اور شیطان کے شر سے، وہ شرک ہی اور اس کے شرک سے پناہ مانگے. رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. تو اللہ کی پناہ، اذا قرات القرآن فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ کی پناہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن جو ہے، قرآن وہ ہدایت کی چیز ہے، وہ بیچ میں آئے گا اور غلط سلط باتیں دل دماغ میں داخل کرے گا. اول تو پڑھنے ہی نہیں دے گا، پھر پڑھنے دے گا تو بغیر توجہ کے، اور اگر توجہ کے ساتھ تو غلط مفہوم بھی دل دماغ میں اتر سکتا ہے. اس لیے اللہ کی پناہ. تو شیطان مردود سے تو اللہ کی پناہ مانگی جائے، اور اس سے بچنے کے لیے آگے نفس کو ٹھیک کیا جائے. اور نفس کو ٹھیک کرنے کے لیے تین چیزیں. نمبر ایک، مجاہدہ، نفس کی خلاف ورزی. جتنا اس کے خلاف کام کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. اس کی خلاف ورزی کرنی ہے فرض کو بجا لانے میں، اس کی خلاف ورزی کرنی ہے واجب کو بجا لانے میں، اس کی خلاف ورزی کرنی ہے حرام سے بچنے میں، اس کی خلاف ورزی کرنی ہے مکروہ تحریمی سے بچنے میں، پھر اس کی خلاف ورزی کرنی ہے مکروہ تنزیہی سے بچنے میں، سنت کو ادا کرنے میں، مستحب کو ادا کرنے میں، اور نفل تک کو ادا کرنے میں. جتنی زیادہ اس کی مخالفت ہوگی اتنا ہی وہ کمزور پڑے گا. اسی لیے جو سالکین ہے، سالکین وہ سنن اور نوافل اور مستحبات کا بھی بہت اہتمام کرتے ہیں، سفر میں بھی وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ سنتوں کی اور نوافل کی ادائیگی ہو. اس لیے کہ جتنی زیادہ اس کی خلاف ورزی کی جائے گی اتنا زیادہ وہ کمزور ہوگا. تو مجاہدہ نمبر ایک، مجاہدہ. اور اسی مجاہدے کا ایک حصہ ہے تقلیل مباحات. یہ جو تقلیل مباحات ہے، یعنی مباح چیزوں کو بھی کم کرنا، اسی لیے کہ تقلیل مباحات سے اس کا زور ٹوٹتا ہے. اب آج کل جو مزاج بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مباح ہے یا نہیں، یعنی جائز ہے یا نہیں. جائز ہے تو پھر کوئی حد بندی نہیں. تو تقلیل مباحات، صوفیاء کرام کی ایک اصطلاح ہے کہ مباحات میں بھی تقلیل ہو. اچھے اچھے کپڑے پہننے کا دل چاہتا ہے تو کبھی اس کی مرضی کے مطابق پہنا دیا اور کبھی نہیں. تقلیل کا لفظ ہے, بالکل ممانعت نہیں. اس لیے کہ مباحات سے اگر بالکل اس کو روکا جائے گا تو پھر وہ بدک جائے گا, اس لیے کہ کچھ تو چاہیے نا اسے. تو تقلیل مباحات, مباحات میں کمی, یعنی وہ اگر سموسے پکوڑے چاہتا ہے تو پانچ مرتبہ میں سے دو مرتبہ کھلا دیا جائے, تین مرتبہ منع کیا جائے, تین مرتبہ کھلا دیا جائے, دو مرتبہ منع کیا جائے. اگر وہ پانچ پکوڑے کھانا چاہتا ہے تو تین کھلا دیے جائے, دو سے روک دیا جائے. یہ ہے تقلیل مباحات. نئے کپڑے خریدنے کا اسے شوق ہو تو کبھی خرید لیے جائیں کبھی نہیں. قلت طعام اسی قبیل سے ہے, قلت کلام بھی اسی قبیل سے ہے, اور قلت اختلاط مال انام یہ اسی قبیل سے ہے کہ جائز چیزیں ہیں. اختلاط مال انام اگر شرعی حد میں ہو تو جائز ہے, کلام شرعی حد میں ہو تو جائز ہے, منام شرعی حد میں ہو تو جائز ہے, طعام شرعی حد میں ہو تو جائز ہے, مگر نہیں قلت کرو اس کی. تو نفس قابو میں آتا ہے مجاہدے سے, اور جو فرض مجاہدہ ہے وہ تو کرنا ہی ہے, جو واجب مجاہدہ ہے کرنا ہی ہے. سنن مستحبات اور نوافل کا مجاہدہ بھی کیا جائے, دل چاہے نہ چاہے ظہر کے بعد دو رکعت نفل ضرور پڑھنی ہے, اور جتنی لمبی دیر تک یہ مجاہدہ چلتا رہے گا, چھ سال, دس سال, بارہ سال, پندرہ سال, اتنا زیادہ وہ قابو میں آئے. ہمارا مجاہدہ ہوتا ہے ایک ہفتے کے لیے اور پھر رک جاتا ہے, ایک دن کے لیے پھر رک جاتا ہے, یہ کوئی مجاہدہ تھوڑا ہے. اس پر ثواب مل جاتا ہے, نفس قابو میں نہیں آتا. جیسے ایک بچہ ہے, شریر ہے, تو نگرانی کرنی پڑتی ہے اس پر, اچھی طرح سے نگرانی. ذرا آپ غافل ہوئے تو پھر وہ شرارت کرے گا. تو نفس کو اگر ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو وہ تو چلتا, ہماری مرضی پہ چلا وہ. اس کو نفس کو یہ کہو کہ مرضی ہماری چلے گی, تو اس سے فرائض کا مجاہدہ کراؤ, واجبات کا مجاہدہ کراؤ, حرام سے بچنے کا, مکروہ تحریمی سے بچنے کا مجاہدہ کراؤ, آگے مکروہ تنزیہی سے بچنے کا مجاہدہ بھی کراؤ, سنن کا, مستحبات کا, نوافل کا مجاہدہ بھی کراؤ. اس میں اتنا خیال رکھا جائے کہ اہل حقوق کے حقوق کی پامالی نہ ہو. تو سنن مستحبات کی حد تک جو مجاہدہ ہے وہ تو بنا ہی ایسا ہے کہ اس میں کسی کے حق کی پامالی نہیں ہوتی. اب نفل کا معاملہ آیا تو نفل کے اندر ذرا خیال رکھنا پڑے گا کہ اہل حقوق کی کے حقوق کی پامالی نہ ہو. اور یہ تقلیل مباحات کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ بغیر شیخ کے مشورے کے نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ موٹی موٹی چیزیں تو سمجھ میں آتی ہے, مگر اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں جو ہے تین مہینے چھ مہینے کے لیے اب گوشت نہیں کھاؤں گا, یہ بھی تو ایک قسم کا مجاہدہ ہے. اس قسم کی چیزیں بغیر شیخ کے مشورے کے نہیں کرنا چاہیے, اس سے کہ سمجھ نہیں پائے گا وہ کہ نفس کس حد تک اس مجاہدے کو برداشت کر پائے گا. ان لنفس کا علی کا حق کا, اور نفس کا بھی حق ہے. تو ایک چیز ہے مجاہدہ, مجاہدہ. دوسری چیز نفس کو بری صحبت سے بچا کر اچھی صحبت میں بٹھایا جائے, اور نفس کو برے ماحول سے نکال کر اچھے ماحول میں لایا جائے. یہ بھی ایک قسم کا مجاہدہ ہی ہے, اس لیے کہ جب وہ اچھے ماحول میں بیٹھے گا تو اس کو برے خیالات آئیں گے تو وہ برے کام کر نہیں سکے گا. اچھی صحبت میں ہوگا اور دل چاہے گا کہ میں گالی بولوں تو نہیں بول سکے گا, تو مجاہدہ ہوگا. یہ مجاہدے ہی کا حصہ ہے, یہ بھی مجاہدہ ہوگا. اس کا دل چاہے گا کہ میں ذرا فلم دیکھ لوں, مگر وہ اچھی صحبت کی وجہ سے نہیں دیکھ سکے گا. اس کا دل چاہے گا کہ میں نماز کو ترک کروں, چھوڑ دوں نماز کو, نہ پڑھوں, مگر وہ اچھی صحبت کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکے گا. نماز کا وقت ہوگا تو پڑھنی ہی پڑے گی. تو نفس کو درست کرنے کا اور نفس کو قابو میں لانے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بری صحبت کو چھوڑا جائے، اچھی صحبت کو اختیار کیا جائے، برے ماحول سے نکلا جائے، اچھے ماحول میں آیا جائے. اور یہ بھی بار بار، یعنی اس کا عزم کر لینا چاہیے کہ بری صحبت میں بیٹھیں گے ہی نہیں، اس سے کہ بری صحبت برا کام کرے گی، جب وہ برا کام کرے گی تو ہمیں بھی برائی کی طرف لے جائے گی، اور اگر اس کام کی جس میں وہ مبتلا ہے اگر ہمیں پہلے سے عادت ہے تو بہت جلدی اس کی طرف چلے جائیں گے ہم، بری صحبت نہیں. اور بری صحبت میں بھائی انٹرنیٹ بھی آ گیا، کسی کو نفسانی خواہشات ناجائز طریقے سے پورا کرنے کی عادت ہے اور بہت کنٹرول کیا ہوا ہے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے سے، اور خوب کنٹرول ہے ماشاءاللہ، اور بیٹھ گیا انٹرنیٹ کے اوپر اور کوئی غلط چیز دیکھ لی جس کی وجہ سے نفس میں ہیجان ہوا اور وہ غلط کام کر لیا. دیکھو بری صحبت، یہ بھی بری صحبت ہے. اسی طرح بری چیزوں کو پڑھنا، برے لٹریچر کو پڑھنا، یہ بھی بری صحبت ہے. برا لٹریچر، یہ بھی بری صحبت ہے. تو لٹریچر جو ہے وہ اچھا ہو، اچھے لوگوں کا لکھا ہوا ہو. لٹریچر ہے اچھا مگر برے شخص کا لکھا ہوا، یہ بھی بری صحبت ہے. تو لٹریچر اچھا ہو، اچھے شخص کا لکھا ہوا، اس لیے کہ قلم پر جو بات بھی آتی ہے وہ دماغ سے قلم پر آتی ہے اور دماغ میں آتی ہے دل سے. تو برے شخص کا دل بھی برا، تو برے دل سے جو چیز دماغ میں آئے گی اور دماغ سے جو چیز قلم پر آئے گی اور قلم سے جو چیز ورق پر آئے گی اس کے ساتھ اس کے باطن کی گندگی شامل ہوگی، لہذا جب وہ اچھی چیز کو بھی پڑھیں گے تو اس کے ساتھ گندگی پھیلے گی، گندگی آئے گی اس کے ساتھ. اسی لیے نیک لوگوں کی بالکل سادہ زبان والی تحریر بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو دل پر اثر کرتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت فلوسفیکل نہ لگے، بہت انٹلیکچل نہ لگے، ایسا نہیں کہ وہ انٹلیکچل نہیں تھے، مگر وہ مقصد کو سامنے رکھ کر لکھتے ہیں. ان کا مقصود یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہمارا علم دکھائیں کہ ہم کتنے بڑے صاحب علم ہیں، نہیں، ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک دین پہنچے، اور سب سے آسان طریقے سے دین اگر پہنچ جاتا ہو تو وہ سادہ زبان میں پہنچ جاتا ہے، مگر اثر کرتی ہے، وہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر کرتی ہے. تو لٹریچر ہے، انٹرنیٹ ہے، اخبار ہے، ناولز ہیں، میگزینز ہیں، یہ سب جو ہے وہ صحبت ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ کی طرف سے خط آیا تو شیخ کی صحبت میں بیٹھ گئے، اور خط پڑھنا شروع کیا تو شیخ کی مجلس شروع ہو گئی. شیخ کی طرف سے خط پہنچے تو شیخ کی صحبت میں بیٹھ گئے، شیخ کی مجلس میں بیٹھ گئے، اور جب خط پڑھنا شروع کیا تو مجلس شروع ہو گئی شیخ کی. اسی لیے سالکین کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ بزرگوں کے حالات کو پڑھیے، بزرگوں کے حالات کو پڑھیے، اس لیے کہ وہ اچھی صحبت ہے. بزرگوں کے ملفوظات کو پڑھیے، اس لیے کہ وہ اچھی صحبت ہے. بزرگوں کے مواعظ کو پڑھیے، اس لیے کہ وہ اچھی صحبت ہے. بزرگوں کی تصنیفات کو پڑھیے، اس لیے کہ وہ اچھی صحبت ہے. تو اس کے برعکس جو کچھ بھی ہوگا وہ بری صحبت ہے. تو بغیر ضرورت کے کیوں پڑھیں بھائی، بغیر ضرورت کے کیوں پڑھیں، بغیر ضرورت کے انٹرنیٹ کی سائٹ پر کیوں جائیں ہم؟ ان چیزوں کو 3 4 5 6 مہینے چھوڑ کر تو دیکھیں کہ زندگی میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے. کم سے کم تجربہ تو کیجیے، یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس پر عمل کر کے تو دیکھیے، اور پھر 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے ان چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے کوئی فرق نہ آئے تو کہیے ہمیں آ کر. آ کر کے کہیے کہ یہ بات کہنا آپ بند کر دیجیے, اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, کر کے تو دیکھیے. ہم لوگ باہر گھومتے پھرتے نہیں, بری صحبتوں میں نہیں جاتے, شراب خانوں میں نہیں جاتے, مگر ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو بری صحبت ہے. دو گھنٹے تین گھنٹے کا فلم دیکھا تو وہاں جو کلچر ہے وہی دل دماغ میں اتر رہا ہے, نفس چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا کروں, میں بھی ایسا کروں, میں بھی ایسا کروں, یہ بری صحبت ہے. انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں, بری صحبت. اور تیسری چیز ذکر اللہ. ان لکل شیء ثقالۃ, ہر چیز کے لیے ایک مانجنے کی چیز ہوتی ہے. یہ ونڈو کو اگر چمکانا ہو, ونڈو کے گلاس کو, تو اس کے لیے الگ سپرے ہوتا ہے, اور اگر لکڑی کو چمکانا ہو تو اس کے لیے الگ سپرے, اور کوکر کو چمکانا ہو تو اس کے لیے الگ سپرے, ہر چیز کے لیے الگ الگ سپرے. ان لکل شیء ثقالۃ, ہر چیز کے لیے ایک چمکانے کی چیز ہوتی ہے. وثقالۃ القلوب ذکر اللہ, اور دلوں کو چمکانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. تو یہ نفس, نفس میں جو برائیاں اور خرابیاں ہوتی ہیں ان کو نکالنے کے لیے ذکر اللہ, ذکر اللہ. ذکر اللہ کی کمی کی وجہ سے نفس گندا ہو جاتا ہے, اور ذکر اللہ کی کثرت سے نفس جو ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے. اس لیے ذکر اللہ کی کثرت, ذکر اللہ, نماز بھی ذکر اللہ ہے, تو نمازوں کا خوب اہتمام ہو, وہ مجاہدے میں آ گیا. فرائض بھی ادا کرو, واجبات بھی ادا کرو, سنن موقدہ بھی, سنن غیر موقدہ بھی, نوافل بھی, تلاوت کلام پاک یہ بھی ذکر اللہ ہے. روزانہ کم سے کم ایک پارے کی تلاوت ہونی چاہیے, رمضان میں زیادہ. حفاظ کو کم سے کم تین پارے روزانہ, رمضان میں زیادہ. جو عربی جانتے ہیں تدبر اور غور کے ساتھ قرآن کو پڑھیں, جو نہیں جانتے ہیں کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ کسی درس قرآن میں شرکت کریں. اور باقی تسبیحات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث شریفہ میں بتائی ہے, جیسے کلمتانِ حبیبتانِ الی الرحمن, خفیفتانِ علی اللسان, ثقیلتانِ فی المیزان, دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالی کو محبوب ہیں, زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ طے کر لیا جائے کہ بھائی روزانہ تسبیحات میں پکڑ کر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں گے. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, بس اتنا. ایک مرتبہ کوئی پڑھتا ہے تیسرا کلمہ تو جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے. تو چلو بھائی یہ ہم 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک پلڑے میں 7 زمین اور 7 آسمان اور جو کچھ ان میں ہے, اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی نہیں, صرف لا الہ الا اللہ. تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. صرف الحمدللہ, الحمدللہ ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو پورا میزان ثواب سے بھر جاتا ہے. اور میزان کتنا بڑا ہے, اتنا میزان جو ہے, میزان کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہے, ایک طرف کا سکیل اتنا بڑا ہے کہ اس میں 7 آسمان 7 زمین ہے, سب کچھ رکھ دیا جائے پھر بھی جگہ باقی ہوگی. ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے وہ پورا بھر جاتا ہے.
تو یہ پڑھنا چاہیے. اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی اپنے ذمے لگا لے کہ روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. مثلا شروع یہ کیجئے کہ چلو آج سے اب ہم 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں گے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول. دو چار دن کے بعد کہ چلو یہ تو قابو میں آ گئے, اب اس کے ساتھ ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھیں گے, چلو یہ بھی قابو میں آ گیا, یہ پڑھیں گے یہ پڑھیں گے. بڑھاتے جاؤ دھیرے دھیرے کر کے اپنے حالات کو دیکھ کر, تلاوت بھی ہو, نمازیں بھی ہو, تلاوت بھی ہو, یہ اذکار بھی ہو. اور ان اذکار میں جان پیدا ہو اس کے لیے اپنے مشائخ کے بتلائے ہوئے اشغال کی پابندی کرو. مراقبے اور ذکر جو شیخ نے بتلایا ہے اس کی پابندی کرو تاکہ وہ ایک علاج کی حیثیت رکھتا ہے, اس کی برکت سے دل صاف ہوتا ہے. اور دل صاف ہوتا ہے تو یہ ذکر پھر زیادہ اثر کرے گا, پھر یہ حقیقی معنی میں سقالہ ہو جائے گا. اور جب نفس ایک مرتبہ قابو میں آ جاتا ہے تو نفس ہمارے رگ و ریشے میں ہے اور وہ باہر ہے, شیطان وہ بھی اندر گھستا ہے. مگر جب قلب جو ہے وہ ذکر اللہ سے جاری ہو جاتا ہے اور قلب میں ذکر رچ بس جاتا ہے تو شیطان پھر وسوسے نہیں ڈال سکتا, اور وہ وسوسے ہی سے کام لیتا ہے. من شر الوسواس الخناس, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹنے والا ہے. پیچھے ہٹنے والا ہے کا کیا مطلب, کہ شیطان جو ہے وہ اپنی سونڈ ہوتی ہے اس کی بھی, جیسے ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے, تو وہ سونڈ کو لگاتا ہے انسان کے دل میں اور انجیکٹ کرتا ہے اندر, وسوسے ڈالتا ہے. اور جیسے ہی بندہ ذکر اللہ کرتا ہے تو وہ یوں پیچھے ہٹ جاتا ہے, پیچھے کھینچ لیتا ہے سونڈ کو. اور پھر جب غافل ہو جاتا ہے تو پھر, اسی لیے صوفیاء کرام دل کو ذاکر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ ذاکر ہو جائے پھر وہ کچھ نہیں کر سکے گا. تو بھئی نفس کو قابو کرنے کی یہ تین چیزیں ہیں, ایک تو ہے مجاہدہ, دوسرا اچھی صحبت, بری صحبت سے بچنا. یہ بھی نہیں کہ اچھی صحبت بھی ہے اور بری بھی, نہیں, بری صحبت کو چھوڑو اور اچھی صحبت کو اختیار کرو. سب سے برا تو وہ ہے جو صرف بری صحبت کو اختیار کرتا ہے, اچھی صحبت میں آتا ہی نہیں ہے. دوسرے نمبر پر وہ جو بری صحبت بھی اختیار کرتا ہے اور اچھی صحبت بھی, اور سب سے اچھا وہ ہے جو صرف اچھی صحبت کو اختیار کرتا ہے, بری صحبت سے دور رہتا ہے. اور تیسرا علاج ذکر اللہ, قرآن کی تلاوت کرو, نمازیں پڑھو, اور وہ اذکار جو احادیث شریفہ میں وارد ہوئے ہیں دھیرے دھیرے زندگی میں لاؤ. اور یہ جو احادیث شریفہ میں اذکار وارد ہوئے ان کو کیا کرنا ہے, دکان میں جاتے جاتے پڑھ لینا ہے, دکان سے آتے آتے پڑھ لینا ہے, مسجد میں جاتے جاتے پڑھ لینا ہے. صرف اتنا کرنا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لو, پھر دیکھو کہ اذکار ہوتے ہیں یا نہیں. ہاتھ میں ہم تسبیح نہیں پکڑتے. بعض لوگوں کو شرم آتی ہے کہ میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, ہاتھ میں لوگ تسبیح دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. اور بعض لوگوں کو ریا کا اندیشہ ہو جاتا ہے, ریا. بھائی دنیا بھر کے دوسرے گناہ کرتا ہے تو یہ بھی ایک کر لے ریا کا گناہ. دنیا بھر کے دوسرے گناہ کرتے ہوئے کبھی شرم نہیں آتی, غیر شرعی داڑھی لے کر کے گھوم پھر رہے ہیں اس میں حیا نہیں آتی کہ گناہ ہو رہا ہے. گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے جسے پوری دنیا دیکھتی ہے, اس میں حیا نہیں آتی کہ گناہ ہو رہا ہے. نمازیں نہیں پڑھتے, اس میں حیا نہیں آتی کہ گناہ ہو رہا ہے. اور ہاتھ میں تسبیح پکڑنے کے لیے کہتے ہیں تو بہت مبارک خیال آ جاتا ہے کہ ریا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ پہلے عمل ریا ہوتا ہے, عمل پہلے ریا, پہلے دکھانے کے لیے آدمی کرتا ہے, پھر عادت, عادت اور پھر عبادت. سب سے پہلی مرتبہ کوئی داڑھی رکھے گا تو اسے بار بار خیال آئے گا کہ میرے خاندان والے بہت خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑے صوفی ہو گئے اب تو, دیکھو دکھانے کے لیے. اب اگر اس ڈر سے اگر نکال دے گا داڑھی تو قابو میں کیسے آئے گی. مگر یہ داڑھی رکھ لے گا تو ایک ہفتہ ایک مہینے کے بعد پھر وہ شو ختم ہو جائے گا. اب تو سب کو پتا چل گیا کہ میں داڑھی رکھ لی ہے. تو اب جو ہے نہ دکھاوے کی نیت ہے نہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت, اب عادت. تو پہلے ریا, پھر عادت, اور پھر دل میں خیال آئے گا کہ جب داڑھی رکھی لی ہے تو یہ نیت کیوں نہ کرو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے گا, عبادت ہو جاتی ہے پھر. تو ڈرائیونگ کرنے والا اگر یہ سوچتا رہے کہ ابھی تو قابو میں نہیں, کلچ کے بجائے بریک پر چلا جاتا ہوں, بریک کے بجائے ایکسلریٹر پر چلا جاتا ہوں, تو جب مجھے پکا آ جائے گا تب میں شروع کروں گا, تو زندگی بھر دوسروں کا محتاج رہے گا. تو شروع شروع میں تو غلطی ہوگی ہی, تو شروع شروع میں ریا کا ایکسیڈنٹ ہوگا. اس ایکسیڈنٹ سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگتے رہو, اور ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ریپیئر کر لو توبہ کر کے. دیکھو کیسے خلوص نے, ہاتھ میں تسبیح, ہاتھ میں تسبیح, ہاتھ میں جب تسبیح ہوتی ہے تو آدمی بات کرتے کرتے بھی پڑھتا ہے. جب وہ بات کرے گا تو چپ ہو جائے گا, پھر دوسرا آدمی بات کرے گا تو اس کی گھومنی شروع ہو جائے گی. تو بہت آسان, تسبیحات کو پڑھو, اذکار کو پڑھو, اور اپنے آپ کو کسی شیخ سے وابستہ کرو, اور شیخ سے وابستہ کر کے اس سے ذکر کو سیکھو. دس منٹ پندرہ منٹ روزانہ نکال کر وہ جو کانسنٹریشن کے ساتھ ذکر بتائے اس ذکر کو کریں گے, تو پھر دیکھو کہ کیسی لذت آتی ہے عبادتوں میں, کیسی لذت آتی ہے اللہ کی محبت میں. اللہ تعالی شانہ ہمیں شیطان سے بھی بچائے اور نفس سے بھی بچائے. تو اب کرنے کے کام کتنے ہو گئے, نمبر ایک اللہ تعالی شانہ سے ہر دعا میں شیطان کے شر سے پناہ مانگو کہ اللہ آپ ہمیں شیطان کے شر سے بچائیے, ابھی بھی بچائیے, پوری زندگی بچائیے, موت کے وقت بھی بچائیے, شیطان کے شر سے بچائیے, شیطان کے شر سے بچائیے, شیطان کے شر سے بچائیے. بعض روایات سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ شیطان قبر میں جب سوال ہوتا ہے اس وقت بھی ورگلانے کے لیے آتا ہے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھائی اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو, ابھی اس کو سوال پوچھا جانے والا ہے. تو اگر ایک فیصلہ ہی ہو جاتا ہے کہ جو بھی آخرت میں جاتا ہے اب شیطان ویتان کا کوئی دخل نہیں ہے, اب تو اس کے عمل کی بنیاد پر ہوگا, تو اس کے لیے دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہاں بھی شیطان ورگلاتا ہے, قبر میں بھی. تو اللہ کی پناہ مانگی جائے گی, اللہ آپ شیطان سے بچائیے, ہمیں وہ نظر نہیں آتا, اس کے مقائد ہم سمجھ نہیں پاتے, آپ بچائیے. اور شیطان کے مقائد سے بچنے کے لیے بھی شیخ جو ہے وہ سبب کے درجے میں بہت بڑی نعمت ثابت ہوگا, اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے شیطان کے مقائد کو, وہ ہماری رہنمائی کرے گا. اور نمبر دو, شیطان کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگو, نفس کے شر سے, شیطان کے شر سے, نفس کے شر سے. اور نفس کو قابو میں لانے کے لیے نمبر ایک مجاہدہ, اس کی طبیعت کے خلاف کام کرو, وہ جو چاہے ناجائز نہیں, اور اس سے نفل بھی کرواؤ, سنن بھی کرواؤ, مستحبات بھی کرواؤ. ہاں وہ چاہے کہ گھر میں نماز پڑھ لے تو کہیں مسجد میں جانا پڑے گا, مجبور کرو اسے. دوسروں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں. نمبر دو, بری صحبت کو چھوڑ کر اچھی صحبت اختیار کرو, برے ماحول سے نکل کر اچھے ماحول میں, برے ماحول کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو, بری صحبت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو. اور نمبر تین, ذکر اللہ, نمازیں پڑھو, تلاوت کلام پاک میں مشغولی, اور اذکار جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں, ہر وقت چلتے پھرتے زبان پر ذکر رہے. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, تیرا ذکر, تیری زبان اللہ کے ذکر سے برابر تر و تازہ رہے. اور کسی شیخ سے اپنا رشتہ جوڑو, اور رشتہ جوڑ کر اس سے ذکر سیکھو تاکہ دل بھی ذاکر بنے. اور جب نفس قابو میں آ جائے گا تو شیطان بھی ایک حد تک قابو میں آ جائے گا, اور جب یہ دونوں قابو میں آ جائیں گے تو ہماری گاڑی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اللہ کی محبت کی طرف چلے گی, اللہ کے قرب کی طرف چلے گی, جنت الفردوس کی طرف چلے گی, اور دنیا اور آخرت
میں چین اور سکون نصیب ہوگا اور شریعت پر چلنا بہت آسان ہو جائے گا. اللہ تعالی شانو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.